واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، زندگی موت تمہاری اسی کے ہاتھ میں ہے، کتنا مجبور ہے انسان. اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کی حد تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. یعنی بڑھاپا جو ہے انسان کے لیے ایک امتحان ہے. اب دیکھیں ایک بڑھاپے میں باقی چیزیں، چلو جسم بھی ہوتا ہے کمزور ہو گیا لیکن ہے تو صحیح. اسی طرح مثلا گھر بار ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے. اور یہ ساری سورت جو سورت النحل ہے ہی نعمتوں کے بارے میں. اور پھر بڑھاپے میں جتنی نعمتیں ہوتی ہیں باقی کسی نہ کسی شکل میں ملی جاتی ہے انسان کو، انسان کھا بھی رہا ہوتا ہے، آکسیجن بھی لے رہا ہوتا ہے اور بھی. لیکن علم جیسی نعمت کو بہت کم محفوظ رکھ پاتے ہیں، کیونکہ بڑھاپا ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور بالکل بچہ بن جاتا ہے، سارے مینرز بھول جاتا ہے، خود پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، نہ جسم پہ کنٹرول، نہ عقل پہ کنٹرول، نہ جذبات پہ کنٹرول. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے لگ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بس نہیں ہے، ان کی ساری سینسز، ساری طاقتیں ویک ہو چکی، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. اب دیکھیے کہ عبادت کے غرور کے بعد جو علم کا غرور ہے وہ بھی بہت بری چیز ہے. اور بوڑھا کر کے اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے اس کی اصلیت. تم سمجھتے تھے کہ تم نے کچھ سیکھ لیا، کوئی ڈگری لے لی اور تم بڑے بڑے کارنامے کر رہے ہو، یہ تمہارا کچھ کمال ہے؟ نہیں، جس نے دیا تھا لے لیا، کاغذ رکھا ہوا ڈگری کا وہ لٹکا ہوا ہے، کیونکہ تمہارے اندر کچھ نہیں رہا. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، بڑے کو چھوٹا، چھوٹے کو بڑا کر دکھاتا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے یعنی رزق، وہ ایسے نہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصہ دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی. پھر نعمتوں کا ذکر، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی. کیا کچھ اللہ نے دنیا میں انسان کے لیے نعمتیں رکھی ہیں. یہ نعمتیں پا کر اللہ کی طرف سے پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے جانتے ہوئے باطل کو مانتے ہیں، اس کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف راغب ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، یعنی اللہ کو دنیاوی بادشاہوں پہ قیاس نہ کرو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا ایسا شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کر رکھا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک وہ جو مالک اور ایک وہ جو مالک نہیں؟ ہرگز بھی نہیں. تو اللہ اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتی؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس بات کو، یعنی سیدھی صاف سی بات کو جانتے نہیں. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. دیکھیے جہاں نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں توحید کا سبق پختہ کیا جاتا ہے. اس لیے اب نعمتوں کے ذکر کے بعد شرک کی تردید کی مثالیں بیان ہو رہی. فرمایا دو آدمی ہیں، ایک گنگا بہرا، نہ بول سکتا نہ سن سکتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں حیثیت رکھتے ہیں؟ نہیں. تو مخلوق تو ایسی ہے جیسے گنگی بہری. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی انسان کو، کسی کریشن کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ خدا کے مقابلے میں خود خدا بن بیٹھے. تو جب مخلوق بھی ساری برابر نہیں، تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے غیب کا علم ہے. تو گویا جنہیں غیب کا علم نہیں وہ کسی نفع نقصان پہ کیسے قادر ہو سکتے ہیں. دیکھیے غور کی بات ہے نا کہ دنیا میں انسان کو کتنی ناگہانی آفتیں دیکھنی پڑتی ہیں نا. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہر علاقے میں لوگوں نے کوئی نہ کوئی قبر, کوئی نہ کوئی بزرگ, کوئی نہ کوئی بڑا ایسا بنا رکھا ہو جس کو خدائی اختیارات انہوں نے خود سے دے رکھے ہوتے ہیں, جن کی کوئی حقیقت نہیں, ہوتے نہیں ان کے پاس, لیکن زوم ہوتا ان کا. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت اچانک آتی تو وہ کدھر ہوتے ہیں, وہ کیوں نہیں کنٹرول کرتے, کوئی زلزلہ کیوں نہیں روکتے, کوئی سیلاب کیوں نہیں روکتے, وہ ہے ہی نہیں نا. تو نفع نقصان وہ دے سکتا ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے, کیونکہ وہ پیش بندی کر لے گا, پہلے سے بتا دے گا, پریڈکٹ کر لے گا کہ اب یہ چیز آنے والی ہے, اب ایسا نہ کرو. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او ہوا اقرب. اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے, بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا, یہ بھی ایک عجیب قصہ ہے کہ کس سوراخ سے انسان باہر آتا ہے دنیا میں, اور اس کا پورا منہ وہاں سے لگ کے آتا ہے اور پھر بھی اکڑتا ہے. اللہ نے تم کو, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اور اگر اللہ نہ نکالے تو تم پھر پیٹ پھاڑ کے ہی نکالو گے. اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے, علم ہی نہیں تھا کسی بات کا, باقی نعمتیں تو انسان ساتھ ساتھ لیتا جاتا ہے, اس نے تمہیں کان دیے, آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو, کہ جب علم آئے تو پھر اللہ کو نہ بھول جاؤ, اللہ کے مقابلے میں تکبر نہ کرو. الم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ. اب پرندوں کو دیکھو, کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا؟ آپ دیکھیے سورت میں ہر طرح کی تخلیق کی مثال بیان کر دی گئی, فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں, کیسے بیچ میں تیر رہے ہیں, اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے. اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے, اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے, خیمے, جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو, جہاں چاہتے ہو ساتھ ہی گھر لے جاتے ہو, پھر وہاں لگا کے آرام کرتے ہو. اس نے جانوروں کے سوف یعنی اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی, جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا, پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی, غاریں, اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی, لباس, جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں, اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. وہ کون سی؟ زرہ. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے, عام حالات کے لیے بھی نعمتیں ہیں اور مخصوص حالات کے لیے بھی, امن کے لیے بھی اور جنگ کے لیے بھی, شاید کہ تم فرما بردار بنو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں, اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا, پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں, جان پہچان کر پھر نہیں مانتے, اور ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہیں کچھ بھی ہوش ہے کہ اس روز کیا بنے گی, جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے, پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا, نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحے بھر کی کوئی مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے, اے پروردگار, یہی ہیں وہ ہمارے شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے. ان سارے معبود گم, جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا, انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی بہکے اور انہوں نے دوسروں کو بھی بہکایا اس فساد کے بدلے وہ جو دنیا میں برپا کر رہے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہاں بہت ہی کلیئر ہدایات دی گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے اس آیت کو جمعہ کے خطبے میں شامل کیا تھا. مفسرین نے کہا ہے کہ عثمان بن مزون نے جب یہ آیت سنی تو ان کے دل میں ایمان پیدا ہوا اور وہ مسلمان ہوئے. کہ یہ ہے دین. کبھی بھی آپ کو اسلام کو انٹروڈیوس کرانا ہو کہ اسلام کیا حکم دیتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، تو آپ اس آیت کو کوٹ کر سکتے ہیں. کہیں کسی بچوں کے اسکول میں جا کر، کسی ایسی گیدرنگ میں جب جہاں لوگ اسلام سے بدزن ہوں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس آیت کو بتا کر اسلام کو ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. واٹ از اسلام؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کرنے کا، جسٹس کا. والاحسان، اور صرف انصاف نہیں بلکہ احسان کا حکم دیتا ہے، کیونکہ عدل بھی اپنی جگہ کچھ فائدے رکھتا ہے لیکن احسان کے فائدے بے شمار ہیں. کل بھی چونکہ سورۃ یوسف میں ہم نے احسان اور عدل کی بات کی تھی، تو اس کمپیریزن کیا ہے کہ مختلف رویے اختیار کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے. تو آپ ذرا اس کو سنیے تاکہ اس کے مطابق آپ کچھ سوچ سکیں.
السلام علیکم استاذہ. I tried to analyze Yaqub alayhi salam's response to his sons when they informed him of a wolf eating Yusuf alayhi salam and compared it to dhulm and adl. Surah Yusuf. Yaqub alayhi salam's reaction to the sons coming and informing him about a wolf eating Yusuf. He knew about the brother's jealousy, lie about taking care of Yusuf, trick to take Yusuf on picnic, lie about wolf eating Yusuf, lie about the false blood, their use of language to prove that they are truthful. Now response, dhulm, a typical response, getting mad at the brothers, calling them names, reminding them of their jealousy, cursing them, telling them to leave the house, never talking to them again. Adil, a unique response, asking them details so that the truth becomes manifest, proving to them their sin, asking them to find Yusuf, telling them to ask for Allah's forgiveness. But Ihsan, the best response, is stated implicitly that their nafs had made their grave sin easy for them. Said, help is only sought from Allah. Said, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ, lived a normal life with the family, mentioned his grief to Allah only. The reason for dhulm is lack of taqwa, lack of iman, lack of sabr, anger, revenge, trust in one's own power, being impulsive in behavior. Reason for adl, for justice, is to make them realize that they had committed a very grave sin. And reason for ihsan is taqwa, iman, and sabr. Result of dhulm is he would have lost all his sons, he would have been lonely, no hope forever, no hope that his sons would ever repent, Allah would have been angry with him, he would have been depressed and hopeless, and he would have lost his dunya and akhirah. The result for adl is that you get 50-50. The brothers might have realized and repented over their mistake, or they might have not. So both chances. Result for ihsan, eventually all the brothers repented. Eventually the whole family was reunited. Allah's mercy and forgiveness for all. Allah mentioning this event in the Quran for all generations to come till Qiyamah. We can see which path we should follow in order to succeed. I think all the events in Yusuf alayhi salam's story can be analyzed and compared in a similar way, and we could realize that most of our dealings are based on dhulm. May Allah give us iman, taqwa, and sabr so that we can be among the muhsineen. Ameen.
Kyunki jaisa aap ravaiya ikhtiyar karte hain waise hi consequences hote hain. To inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Kyunki insaan thod dila hai na, to bazo ka ihsan nahi kar sakta. تو اگر احسان نہیں تو کم از کم عدل تو کرو. عدل سے نیچے تو ظلم ہی ظلم ہے. اور ظلم انسان کے اپنے لیے اندھیروں کا سبب ہے. اور عدل جو ہے اس کا معنی اعتدال بھی کیا گیا, ٹو ریمین بیلنسڈ, بیلنسڈ پرسنالٹی ہو, ایکسٹریمزم نہیں, اپنے اخلاق, معاملات, عقائد, ہر چیز کے اندر اعتدال. اور احسان کیا ہے؟ کام کو اچھی طرح کرنا, عمدگی سے کرنا, اور پھر نیت بھی اچھی ہونا, طریقہ بھی اچھا ہونا. تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اور تیسرا ایک کام, وہ ایتاء ذی القربیٰ, رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. ایتاء ذی القربیٰ, یہ بھی عام طور پر ایک مشکل کام ہوتا ہے. وینہا عن الفحشاء, اور بے حیائی سے روکتا ہے. اب دیکھیے کہ روکی جانے والی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہاں وہ جامع الفاظ اختیار کیے ہیں کہ اگر ان پہ کوئی عمل کرنے لگے تو باقی سارے عمل اس میں سمٹ جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ اعتدال ہر چیز میں, ہر جگہ پر جامع لفظ ہے, احسان ہر چیز کے ساتھ, ہر معاملے میں. اور رشتہ داروں کو دینا کیا ہے؟ کہ اگر کوئی رشتہ داروں کو دے دے گا تو وہ پھر باقیوں کے لیے بھی اس کا ہاتھ کھل جائے گا. اسی طرح بے حیائی, صرف ایک لفظ بے حیائی ہے کہ اسے روکتا ہے, لیکن اس میں وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں, چاہے وہ آنکھ کی ہو, نظر کی, دل کی, جسم کی, جسم کے کسی عضو کی, ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. وینہا عن الفحشاء, کیونکہ یہ فحشاء ایسی چیز ہے کہ جو خصوصاً یوتھ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور ان کو بیکار کر دیتی ہے. تو نظروں کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے. والمنکری, اور منکر سے بھی روکتا ہے. والبغی, اور زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے, ظلم سے منع کرتا ہے. تو تین بھلائیوں کا حکم ہے اور تین برائیوں سے بچنا ضروری ہے, یعنی فحشاء سے, اسی طرح مثلا بخل, زنا, عریانی, قوم لوط کا کام, محرمات سے نکاح, چوری, شراب, یہ ساری چیزیں. اور پھر اسی طرح منکر, جس کو عام لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے چیز, جب کوئی کام غلط کرتا ہے, کوئی بات غلط کرتا ہے, تو فوراً انسان کہتا ہے نہیں نہیں اس نے ٹھیک نہیں کیا. مثلا ایک شخص دوسرے سے بات کر رہا, تیسرا دیکھ رہا ہے, تو اسے پوچھا جائے کہ تمہیں کیسا لگا یہ بات کرنا, تو وہ اپنی رائے دے دے گا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو, اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو, اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سارے افعال سے باخبر ہے. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے, حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے, اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے, اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی. اور اے مسلمانوں, تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا, ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے, یعنی تمہارے اس طرز عمل سے کوئی بددل ہو کر اسلام ہی نہ چھوڑ جائے, اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے, یعنی جتنا جس کا صبر ہوگا اتنا ہی بہترین اس کا اجر ہوگا, جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا. صبر انسان کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے نا, تکلیف کے ساتھ صبر ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر خوشی بھی عطا کرے گا. جو شخص بھی نیک کام کرے گا, من عمل صالحا من ذکر او انثى, ہاں وہ مرد ہو یا عورت, وہو مؤمن, بشرطے کہ وہ ہو مومن, فلنحیینہ حیات طیبہ, اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے, یعنی دنیا کی زندگی بھی اس کی اچھی گزرے گی, نیکی کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, خدا ترسی کے ساتھ. اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان خلل ڈالتا ہے, بات کو اصل طریقے سے سمجھنے نہیں دینا چاہتا. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے, جیسے پہلے پارے میں آپ نے پڑھا کہ بعض وقت ایک حکم آتا پھر کچھ عرصے کے بعد اسے ہٹا کر اس سے اگلا سٹیپ دے دیا جاتا, اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. جب قرآن ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کو بھی مذاق میں ٹال دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے, یعنی سٹیپ بائی سٹیپ, تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے, حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے, عربی ہے ہی نہیں, اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا, اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, وہی در حقیقت جھوٹے ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے, وہ اگر مجبور ہو گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تو تب خیر, مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے, اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے, اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا. اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی کفران نعمت کرے یا اس کی نعمت کا انکار کرے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے, یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں, ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے. بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے, ہجرت کی, خدا کی راہ میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا, ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر شخص اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں ہوگا, اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا, اور کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے, مکہ کی, وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق بھی پہنچ رہا تھا حرم کی وجہ سے, کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا, بت پرستی شروع کر دی. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پہ چھا گئیں. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار عذاب نے ان کو آ گھیرا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. بس اے لوگو, اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ, اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا. اور اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو, اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کو مرتکب, تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام, تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو. جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے, آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے. تو بات یہ ہے, خلاصہ یہ ہے, اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی کو بھی اللہ کا قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. کوئی بھی شخص اگر اس کی زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ خدا کو بلیم نہ کرے. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں, اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی, تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب غفور الرحیم ہے. تو مطلب اس کا کیا ہے کہ انسان ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی, لیکن غلطی کے بعد اگر وہ اپنی غلطی مان جاتا ہے تو تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے غلطی کی ہی نہ ہو. تو اگر کسی سے جہالت میں ایسی باتیں ہو چکی کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کسی کو حلال قرار دیا یا اللہ کے دین میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوشش کی, تو بات یہ ہے کہ اگر ناسمجھی میں کچھ ایسا ہو گیا ہو تو انسان توبہ کر لے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. اب آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے کہ دیکھو جنہوں نے یہ علاقہ آ کے بسایا تھا وہ کون تھے, ان کا کیا طرز عمل تھا, انہوں نے تمہیں کس چیز کی تعلیم دی, وہ کیا کر کے گئے اور تم کیا کر رہے ہو. وہ تو یکسو تھے, اللہ کے فرما بردار تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے, شرک نہ کرتے تھے. اور کیا خوبیاں تھیں ان میں, شاکرن لانعمہ, اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار. اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ اضافی خصوصیت بیان ہوئی صورت کی مناسبت سے. جیسے ہوتا نا کہ کوئی خاص فنکشن ہوتا ہے تو ایک ہی رنگ کے سب کپڑے پہنے ہوتے, تو بعض اوقات ایک خاص صورت ہوتی ہے اس کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے, اور اس میں جتنی آیات آ رہی تھی جو نعمتیں آ رہی تھی ان کا باہم زبردست کنیکشن ہوتا ہے. تو اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا اور پھر شکر کا درس دیا کہ شکر گزار بنو, اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی بات کی تو ان کو بھی شکر گزار بتایا کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر بہت شکر کرتے تھے. اجتباہ وہداہ, اللہ نے اس کو چن لیا اور ہدایت دی, رہنمائی کی, الی صراط مستقیم, سیدھے رستے کی طرف. وآتیناہ فی الدنیا حسنا, ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی دی تھی. آج آپ دیکھیں ہزاروں سال بعد بھی ان کا نام باقی ہے, اور نہ صرف یہ وہ خود بلکہ ان کی اولاد اور ان کی اولاد سے چلی ہوئی نسلیں بھی دنیا میں زندہ ہیں. وآتیناہ فی الدنیا حسنا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین, اور آخرت میں بھی اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو, اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. بار بار اللہ تعالیٰ تردید کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس شرک کی کوئی بھی دلیل نہیں. رہا سب, تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا, اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ, یعنی یہ پیغام دوسروں کو بھی پہنچاؤ, اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے, اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو, لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. تو یہ احسان ہوگا ایک طرح سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صبر سے کام کیے جاؤ. وصبر وما صبرک الا باللہ, اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صبر کی توفیق اللہ ہی دے تو صبر ہوتا ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو. ولا تحزن علیہم ولا تق فی ضیق مما یمکرون, اور ان کی چال بازیوں پر تنگ دل نہ ہو, اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا, جو تقوی سے کام لیتے ہیں. والذین هم محسنون, اور وہ لوگ جو احسان پر عمل کرتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ کی ورڈز کون سے ہیں سورت کے اندر, شکر, صبر, احسان, تقوی. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی کریں, اپنے اندر کی نگرانی کریں, اور وہ جو احسان کریں. اس سلسلے میں کسی نے اپنا تجربہ لکھا, آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اس سال کے دورہ قرآن میں آپ نے تفسیر میں سمجھاتے ہوئے اللہ کی راہ میں مال دینے کی بات کی, اور آپ نے کہا کہ اللہ کی خاطر دیا جائے اور قرض بھی دیا جائے تو اس طرح کہ جسے دیا جا رہا ہو اس کی بھی عزت رہ جائے, یعنی اسے یاد دلا کر اس پر احسان جتایا نہ جائے, یعنی کسی پر احسان کیا تو جائے لیکن جتایا نہ جائے. میں کینیڈا میں نیا اسٹوڈنٹ ہوں اور ابھی سیمسٹر شروع ہونے والا ہے. پڑھائی کے لیے گورنمنٹ سے قرض تو مل گیا, لیکن چونکہ گریجویشن کے بعد اس پہ سود لگ جاتا ہے, تو یہی فکر تھی کہ اس میں سے کم پیسے خرچ کروں تاکہ واپس کرنے میں مشکل نہ ہو. اسی ہفتے مجھے معلوم ہوا کہ پاکستان میں ایک دوست کو اپنے امتحان کی فیس کے پیسے کم پڑ گئے, جو تقریباً $100 کے برابر ہے. اس نے مجھ سے نہیں مانگے, لیکن میں نے سوچا کہ میں خود ہی اسے دے دوں. پھر دل میں خیال آیا کہ ابھی تو اپنے لیے بھی پورے نہیں. پھر سوچا کہ صرف $100، لیکن نفس نے کہا کہ بے روزگار ہو اور قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے تو یہ بھی اپنے ہی لیے رکھ لو. پھر آپ کی بات یاد آئی کہ لوگ قرض دے کر جتاتے رہتے ہیں اور اگر وہ کسی اور سے لیتا تو اسے یہ پریشانی نہ ہوتی جو ہم سے لے کر ہوئی. سوچا مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے, نہیں پھر مجھے, میں کنوینس ہو کے مدد کرنی چاہیے. پھر اس سے آپ کی یہ بات یاد آئی تو اپنے نفس کا بھی جائزہ لیا کہ ایسا کر کے کیا میں اس کی احسان مندی تو نہیں چاہ رہا. یہ ہے تقویٰ کہ میں اس کی مدد کیوں کرنا چاہتا ہوں, تاکہ وہ مجھے ابلائج کرے یا میرا شکر گزار بن جائے, تو میں تو شکریہ نہیں چاہتا, جو کہ شاید سچ تھا. یعنی پہلے میرے دل میں یہ بات تھی لیکن پھر اللہ نے سجائی. پھر فیصلہ کیا کہ نہیں, میں یہ اللہ کی خاطر ایک مسلمان بھائی کو دیتا ہوں اور اسے ای میل بھی یہی لکھتا ہوں کہ تمہیں احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں, جب کبھی اچھی جاب ملے تو خود ہی واپس لے لوں گا, یعنی جب تمہارے اوقات کھل جائیں تو لے لوں گا. ایک اندرونی خوشی ہو رہی تھی کہ پہلی بار صرف اللہ کی خاطر کسی کو قرض دے رہا ہوں, یعنی کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں تو صرف اللہ سے جزا چاہیے. تو اس لیے آپ دیکھیں تقویٰ اور احسان ساتھ ساتھ آئے, کیونکہ جب تک تقویٰ اندر ہوتا نہیں احسان نہیں ہو پاتا, ورنہ وہ احسان کر کے بھی انسان جتانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اس بات کے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر, یعنی جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا, تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھے گورنمنٹ کی طرف سے اپنی تعلیم کے لیے مکمل گرانٹ مل گئی ہے, بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ. اور یہ گرانٹ میرے علم میں نہیں تھی کہ میں نے اپلائی بھی کیا ہوا, یعنی یاد ہی نہیں تھا. الحمدللہ اس وقت کی کیفیت الفاظ میں لکھنا ممکن نہیں. اب کچھ دن گزر گئے لیکن یقین نہیں آتا یہ سب کچھ کیا ہوا. میری نیت یہ نہیں تھی کہ میرا اپنا کوئی مالی فائدہ ہو, اور کل ہی اس دوست نے مجھ سے کہا کہ اس کے پاس پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے تو مجھے بھیجنے کی ضرورت نہیں رہی. صرف نیت کرنے پر ہی اللہ نے ایسی مدد کی. سبحان اللہ, ایک مسلمان بیٹا. تو بات یہ ہے کہ صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, اور اپنے صرف ظاہری زبان اور آزاد نہیں بلکہ اندر کی نیت اور دل اور ارادہ, اور اپنا محاسبہ خود کرنا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے, ان اللہ مع الذین اتقوا, بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. والذین هم محسنون, اور وہ جو احسان کرتے ہیں. ایک اور مثال لیجئے, یہ لکھتی ہیں, آج کل دورہ قرآن میں تقریباً روز ہی تقوی پہ بات ہو رہی ہے, کیونکہ ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا. ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری بیٹی کی شادی کو تقریباً 2.25 سال ہو چکے. میرا داماد ماشاءاللہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو چکا, جاب کی تلاش تھی. حالانکہ ایک جگہ جاب کر رہا تھا لیکن جس لائن میں اس نے پڑھائی کی, سخت محنت کے بعد ڈگری حاصل کی, اس لائن کی جاب اس کو نہیں مل رہی تھی. بڑے داماد نے کسی سے بات کی تو بینک سے انٹرویو کی کال آئی. چھوٹا داماد انٹرویو پہ نہیں گیا, یہ کہتے ہوئے کہ مجھے انٹرسٹ والی جگہ پہ کام نہیں کرنا. میرا یہ داماد نماز روزے کا پابند ہے. بیٹی نے کہا, آپ یہ جاب شروع کر دیں, بعد میں جب اپنی لائن ملے تو چھوڑ دیں. داماد نے جواب دیا, نہیں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بات میرے کان تک بھی پہنچی. میں نے کہا, اگر اس نے یہ جاب اللہ کے لیے چھوڑی ہے تو انشاءاللہ اللہ ایسی جگہ جاب دے گا جہاں وہ مطمئن ہو جائے گا, یعنی اگر اللہ کے لیے چھوڑی. میرا اللہ کی ذات پہ یقین ہے. 2 ہفتے بعد میں خواب میں دیکھ رہی ہوں, بہت سے لوگ گھر میں بیٹھے, چھوٹی سی پارٹی. بیٹی نے میرے کان میں آ کے کہا, ممی, ان کو انٹرویو کے لیے کال آئی ہے اور گورنمنٹ جاب کی آئی ہے. میں نے خواب میں یہی کہا, ٹھہرو, میں 2 نفل شکرانہ پڑھ لوں. یعنی سب خواب میں ہو رہا ہے. اس خواب پر میں خوش تھی, 2 نفل شکرانے پڑے. یعنی جب اٹھی, بیٹی سے پوچھا, کون سی جاب آفر آئی ہے؟ کہنے لگی, نہیں. میں نے کہا, بیٹے, اللہ سے خوب دعا کرو, انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری ملے گی. آپ یقین کریں کہ 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, داماد کو اپنی لائن میں گورنمنٹ کی جاب مل گئی, اور الحمدللہ بیٹا بھی خوش اور بیٹی بھی. اس طرح کے واقعات ہماری زندگی میں روزمرہ پیش آتے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی کام چھوڑ دو تو اللہ اس کو سنبھال لیتا ہے. انسان کو صرف صبر اور تقویٰ چاہیے. یہ لکھتے ہیں کہ نوٹ, اس خواب کے بارے میں میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا سوائے اپنے شوہر کے کہ میں نے یہ خواب دیکھا. تو بات یہ ہے کہ یہ صرف اتنی آیت جو ہے نا, اگر ہمیں یاد رہ جائے نا, کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, مجھے اللہ کے ڈر سے حرام کام چھوڑنا ہے, پیرنٹس کے ڈر سے نہیں, کسی انسان کے ڈر سے نہیں. مجھے اللہ کے ڈر سے اپنی زبان کی حفاظت کرنی, اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی, اپنے دل کی حفاظت کرنی. اگر گناہ چھوڑنا تو اللہ کی خاطر, نیکی کرنی تو اللہ کی خاطر. جب یہ شدید احساس پیدا ہو جائے تو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سخت صبر کی ضرورت ہوتی. مثلا اگر انسان بے روزگار ہو, فرسٹریٹڈ ہو اور کوئی آفر آ جائے ایسی, تو انسان کتنی تاویلیں کر لیتا ہے, اچھا پھر ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, اور مجبوری ہے پھر کیا کیا جائے, مجبوری میں تو حرام کھانا بھی جائز ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب انسان کہتا ہے کہ نہیں صبر کروں گا لیکن حلال ہی رستہ اختیار کروں گا, تو اللہ کی مدد دور نہیں ہوتی, بس ہم اس منزل تک پہنچ نہیں پاتے. نہیں, اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو حرام طریقوں سے مال کماتے ہیں یا حرام رستوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں, کوئی بھی خواہش, تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا, وہی چیز خود ان کے خلاف پلٹتی, اس رزق میں بے برکتی ہوتی, اس کو کھا کے عبادت کو دل نہیں چاہتا, اس میں کوئی خوشی و خضوع نہیں ہوتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں, اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.